ملفوظات کا یہ مجموعہ ہے موارد ربانیہ، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. فرمایا کہ اگر ذوق صحیح ہو تو اللہ والوں کے پاس جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزہ آنے لگتا ہے. جہاں عطر والا ہو اور عطر کو چھپائے ہوئے ہو تو بھی عطر کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، جیب سے باہر چلی جاتی ہے. اسی کو مولانا اظہر قونوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. اللہ والے لاکھ چھپائیں مگر ان کے قلب میں نسبت مع اللہ کی جو خوشبو ہے وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ذوق صحیح ہو. جس کی ناک میں زکام سے سڑا ہوا بلغم ہو اس کو گلستان میں بھی بدبو ہی محسوس ہوگی. اس لیے جن کے دل میں گناہوں کا، دنیا کی محبت کا سڑا ہوا بلغم ہے وہ اللہ والوں سے بیزار رہتے ہیں، کیونکہ اپنے باطن کی بدبو سے ان کو اللہ والوں کے پاس اللہ کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ گناہوں کی گندگی میں تم میری خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے ہو، اور میں لطیف ہوں، گندی حالت میں تم کو کیسے پیار کروں. یعنی قرب خاص، نسبت خاصہ گناہوں کی حالت میں نصیب نہیں ہو سکتی. اللہم انک عفو کی عاشقانہ تقریر. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. آپ نے پہلے اللہ کی ثنا اور تعریف فرمائی، کیونکہ ثناء الکریم دعا کریم کی تعریف کرنا اس سے مانگنا ہے، اور جو چیز کریم سے لینی ہو اسی صفت کی تعریف کرتے ہیں. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو معافی دلوانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کا واسطہ دیا، یعنی معاف کرنے کی صفت کا واسطہ دیا، اللہم انک عفو کریم ای انک انت کثیر العفو. اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں. اور کریم کیوں فرمایا؟ تاکہ امت کے گناہگار بندے بھی محروم نہ رہیں، کیونکہ کریم کے معنی ہے الذی یعطی بدون استحقاق والمنہ. کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی فضل فرما دے اگرچہ استحقاق نہ بنتا ہو. تو کریم فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کو مایوسی سے بچا لیا کہ تم مانگو، تمہارا پالا کریم مالک سے ہے جو بدون استحقاق یعنی حق نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نالائقوں کو بھی عطا فرماتا ہے. تحب العفو کی شرح ہے کہ انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادی، اپنے بندوں کو معاف کرنا یہ عمل آپ کو بہت محبوب ہے. فاعف عنا، بس ہم کو معاف کر دیجیے. اپنا محبوب عمل ہم گناہگاروں پر جاری فرما کر ہمارا بیڑا پار کر دیجیے. کعبہ شریف میں جا کر یہ دعا مانگنے کا بہترین موقع ہے. اے اللہ، ہم اپنے ملکوں سے آئے ہیں آپ کو کریم جان کر آئے ہیں. ہر آدمی جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. اپنے اپنے ملکوں سے آپ کے پاس ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ و استغفار اور طلب معافی کی درخواست کا تحفہ لائے ہیں، تاکہ آپ ہم کو معاف کر کے اپنی صفت عفو کا ہم پر ظہور فرما کر اپنا محبوب عمل ہم پر جاری فرما دیں، کیونکہ ہم نالائقوں کے پاس آپ کے لائق اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں، مگر یہ تحفہ ہم نے آپ کے رسول سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جن سے زیادہ آپ کا کوئی مزاج شناس نہیں. آج سے چند سال پہلے جنوبی افریقہ سے واپس ہوتے ہوئے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کے راستے میں بھی حضرت والا نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا. جنوبی افریقہ کے چند علماء بھی ہمراہ تھے. انہوں نے کہا کہ عمرے کے سفر میں اس بار جو مزہ آیا وہ زندگی بھر کبھی نہیں آیا. اور یہ دعا بھی ہم اکثر پڑھتے تھے، لیکن حضرت والا نے جس انداز میں تشریح فرمائی وہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزری تھی۔ تکمیل لا الہ، فرمایا کہ اللہ جب ملتا ہے جب لا الہ کی تکمیل ہو، جو غیر اللہ سے جان نہ چھڑا سکا وہ کیسے اللہ کو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ اور ایمان کی بنیاد میں لا الہ کو مقدم کیا ہے کہ میں خالق عکر عود ہوں، لیکن تم غیر اللہ کی نجاست اور بلازت کے ساتھ میری خوشبو قرب چاہتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ پہلے لا الہ کی تکمیل کرو، پتھروں کے الہ سے تو تم کلمے کی برکت سے بچ گئے، لیکن جو چلتے پھرتے الہ ہیں یعنی حسین صورتیں، ان سے تم نے کہاں اپنے دل کو بچایا، یہ بھی الہ باطل ہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے، افرأيت من اتخذ الہه هواه، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان کو دیکھا جو اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غز بسر کا حکم دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نظری کو آنکھوں کا زنا فرما رہے ہیں، لہذا یہ حسین شکلیں بھی الہ باطل ہیں، ان کو بھی دل سے نکالو، تب لا الہ کی تکمیل ہوگی۔ تکمیل لا الہ کے بغیر الا اللہ کی تجلیات سے تمہارا قلب محروم رہے گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا، فرمایا کہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے، جب غیر حق نکلتا ہے جیسے پھر دل میں حق آتا ہے، اس کے بغیر دیا ہے۔ اور اس کو فرمایا کہ حضرت مذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جو حضرت والا سے بہت دفعہ ہم سنتے تھے، نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مذوب، خدا کا گھر پئے رشتے بتا نہیں، خدا کا گھر پئے رشتے بتا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے دل، یہ حسینوں کے عشق کے لیے تھوڑی دل میں دے دے کر حسینوں کو جوان حسن کی دنیا بسا لی جائے، حسینوں کو جگہ دے کر یہ دل اللہ کا گھر نہیں بنے گا، حسینوں کا گھر بنے گا، اور پھر نماز میں بھی انہیں حسینوں کا خیال آئے گا، جن کو دیکھا نماز میں بھی شکایت نہیں کی یار، تو بس اس کا طریقہ کیا ہے، اپنی نظر ہم بچائیں۔ دیکھو اردو میں کہاوت ہے، یہ کہاوت بڑے کام کی، نظر اوجھل پہاڑ اوجھل، یہ کہاوت ہے، کیا کہاوت ہے، نظر اوجھل پہاڑ اوجھل، اور انگریزی والے کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، یعنی آپ جس چیز کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، وہ خود ہی ایک نہ ایک وقت آئے گا وہ آپ کے دل و دماغ سے نکل جائے گی، وہ چیز آؤٹ آف سائٹ ہو جائے گی نا، ایک وقت آئے گا آؤٹ آف مائنڈ بھی ہو جائے گی۔ دیکھو یہ میں کہتا ہوں یہ اللہ والا بننے کا نسخہ ہے، یہ کہاوت ہی ہمارے لیے کافی ہے اللہ والا بننے کا، میں سچ آ سکتا ہوں، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، آپ دل حسینوں سے بچے گا خود بخود، آپ نظریں تو بچایا کیجیے، دل حسینوں سے بچے گا خود بخود، آپ نظریں تو بچایا کیجیے، پھر کیا کوئی دیواروں کو دیکھ کے بد نظری کرے گا، یہ دل خوش نہیں ہو، اللہ والے ہو جائیں گے، لیکن پہلے آپ نظر بچائیے، نظر بچائیے، پھر آپ کا دل خود ہی بچنے لگے گا، جس چیز سے آپ اپنے دل و دماغ سے آپ نکالنا چاہیں اس سے آپ نظریں بچا لیں گے، پھر وہ خود ہی نکل گئے، ہوتا ہے کہ نہیں، کسی سے بہت عرصے سے ملاقات نہ ہوئی آپ کو بھول جاتا ہے، بہت عرصے سے کسی سے ملاقات نہ ہو پائے بھول جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، جس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے وہ یاد رہتا ہے، کیونکہ نظر پڑتی رہتی تو بس سمجھ لیں اسی کو کام ملتا ہے، اور بس نظریں اپنے بچاؤ ہمارا دل صحیح ہو جائے گا۔ اچھا تقوا کا مفہوم، فرمایا کہ تقوا کا مفہوم یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان باتوں کے تقاضوں کے باوجود ان پر عمل نہ کر کے بندہ غم اٹھا لے اور زخم حسرت کھا لے، اسی کا نام تقوا ہے، اسی سے اللہ ملتا ہے۔ جس پر میرے دو شعر سے حضرت والا کے دو شعر ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، اللہ کو زخم حسرت ہزار کھائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھا لیے، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھا لیے۔ ایک زمانے میں عصر کے بعد جب مجلس ہوتی تھی خانقاہ میں، حضرت والا اس وقت وہ فالج کا حملہ ہوا تھا اسی زمانے میں، تو حضرت نے جب مجلس کا آغاز فرمایا کچھ عرصے تک تو مجالس موقوف تھے، پھر وہ جب مجلس کا آغاز فرمایا تو اس وقت مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ اشعار تو روز پڑھا تھا، یہی والے زخم حسرت ہزار کھائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا اس ہر مجلس میں پڑھا شروع میں، بس میرے کہے بغیر کھڑے، یہ بھی فرمایا میرے کہے بغیر کھڑے ہو جائے تو میں یہی کرتا تھا۔ منتہا اولیاء صدیقین تک پہنچنے کی تدبیر، فرمایا کہ منتہا اولیاء صدیقین تک پہنچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے، ذکر اللہ سے، مجاہدے سے اور نفس پر گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے سے ہم کو اتنا ایمان و یقین اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ کو فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو آنسوؤں سے سجدہ گاہ کو تر کر دیں اور اتنا روئیں کہ وہ خطا سبب عطا ہو جائے، سبحان اللہ، وہ خطا سبب عطا ہو جائے، سبحان اللہ، یعنی وہ خطا تو ہوئی لیکن خطا ہونے کے بعد اتنا روئے کہ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے نہ صرف گناہ معاف فرمایا بلکہ اور نیکیاں دی، سبب وہ خطا سبب عطا ہو جائے۔ فرمایا کہ منتہا اولیاء صدیقین تک پہنچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے، ذکر اللہ سے، مجاہدے سے اور نفس پر گناہ سے بچنے کا حق اٹھانے سے ہم کو اتنا ایمان و یقین اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو آنسوؤں سے سجدہ گاہ کو تر کر دیں اور اتنا روئیں کہ وہ خطا سبب عطا ہو جائے۔
اور یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نہیں توڑیں گے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، دل کی حرام خواہش پوری نہیں ہوئی تو دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسی دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، اسی ٹوٹے انا عند المنکسرات قلوبهم، ایک روایت میں یوں ہے اور ایک روایت میں یوں فرمایا انا عند المنکسرات قلوبهم لاجلی، اس میں تو اور زیادہ ہوتا ہے، ارے فإن کثرة المغانی تدل على کثرة المعانی، ہے کہ نہیں ہو؟ اور یہ سبق ہے مختصر المعانی، یہ مختصر المعانی کا سبق ہے، تو ہے مختصر المعانی والی نہیں ہے، یہ میں کہہ صوفی حضرت ہوں، فإن کثرة المغانی تدل على کثرة المعانی، مبانی یعنی الفاظ کی کثرت معانی کی کثرت کو مستلزم، تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انا عند المنکسر قلوبهم لأجلی، جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے ہی پاس توڑتا ہوں، تو جو یعنی جو لوگ اپنا دل توڑ دیتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، گناہ نہ کرنے سے ان کے دل کو غم ہوتا، دل کا ٹوٹنا یہ تھوڑی ہے کہ دل کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ کے سامنے، اگر ایسا ہونے لگے تو آپ کا تو حال فیل ہو جائے مر جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ دل کو غم ہو، بس یہی دل کا ٹوٹنا ہے کہ تم نے میری خواہش میری نہیں کی، میرا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں کرو، فلاں فلاں کی لذت فراہم کرو، لذت حرام مجھے فراہم کرو، اور تم نے نہیں کیا ایسا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے ہی دل میں آتا ہوں، انہی لوگوں کے پاس میں ملتا ہوں، یہی اللہ والے ہیں، تو اللہ کو یہ میرا دل ویران محبوب ہے، یہی ویران دل جو اللہ کی وجہ سے ہوا ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے میں دل کو غم ہوا نا، تو یہ ہے دل کا ویران ہونا، بس یہی اللہ ہونا، اسی دل میں اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں، کیوں قلب شکستہ میں ہے مولا کی تجلی، محبوب ہے کیا ان کو یہ میرا دل ویران، محبوب ہے کیا ان کو یہ میرا دل ویران، یہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارا ویران دل، اب حضرت والا کا شعر سن لیں، دل ویران پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، اللہ تعالیٰ اسی ویران دل میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں آبادیاں برسا دیتے ہیں، بھائی اس دن میں نے مثال دی تھی نا کہ جو گھر تباہ ہو جاتے ہیں زلزلے اور قدرتی آفات میں تو حکومت ان کو بنا کر دیتی ہے نا، تو جو دل اللہ کی وجہ سے ویران ہو جائے اللہ اس دل کو بنا کر دیتے ہیں، پھر بند اس دل کو اللہ بناتے ہیں، اس دل کی اللہ تعمیر کرتے ہیں، تیرے ہاتھ سے تیرے تعمیر ہوں، مبارک مجھے میری ویرانی، دل ویران پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، اور سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی، اس کو یعنی ان کی راہ میں مرنا کیا ہے، یعنی اپنے دل کو توڑ دینا، دل کی خواہش پورا نہ کرنا اور اللہ کا حکم پورا کرنا، تو اس کو مت سمجھ، اس میں جو دل کو غم ہوتا ہے اس کو مت سمجھنا کہ یہ بربادی ہے، یہ بربادی نہیں ہے، اس پر سینکڑوں آبادیاں قربان ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے دل پر آبادیاں برساتے ہیں، کیوں قلب شکستہ میں ٹوٹا ہوا دل، قلب شکستہ، کیوں قلب شکستہ میں ہے مولا کی تجلی، محبوب ہے کیا ان کو یہ میرا دل ویران، اور فرمایا کہ ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر، کوئی قیمتی چیز ہو ان کو برباد ہو جائے تو خوشی ہوتی آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ بربادی پر مجھے خوشی ہے، مسرور دل کی تباہی پہ اختر، توڑ دیا، میں اللہ کا حکم نہیں توڑا، تو اللہ نے تجلی برسا دی، نورانیت برسا دی، سکون اور اطمینان برسا دیا ہمارے دل پر. تو بتاؤ بھائی، آپ سے کوئی ویسپا چھین کر آپ کو مرسڈیز دے دے تو آپ خوش نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی؟ کسی سے ویسپا چھین کر، جس کا آج کل زمانہ بھی نہیں رہا، تو اس کو کوئی مرسڈیز دے دے نئے ماڈل کی، تو وہ ناراض ہوگا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، وہ تو خوش ہو جائے گا. تو اگر دل کے ٹوٹنے کے بدلے اللہ ہر طرف اپنی تجلی، اپنا نور عطا فرمائے، سکینہ اطمینان عطا فرمائے، تو یہ سودا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مثال بھی حضرت والا کی ویس پر چھین کر کوئی مرسڈیز دے دی، حضرت والا کی سنی کے لیے.
جو خار چبیرا میں ان کی تو سنے دوست،
ہار بابا نے کاٹا.
جو خار چبیرا میں ان کی تو سنے دوست، آتا ہے نظر میں وہ میری رش کی گلستان.
یعنی اے دوستو سن لو کہ اللہ کے راستے میں جو کاٹا چبتا ہے تو وہ مجھے وہ باپ سے بھی زیادہ اچھا لگا وہ کانٹا، کہ وہ ان کے راستے کا کانٹا ہے. حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا جیسے وہ پیارے ہیں، جیسے اللہ پیارے ہیں، ان کا راستہ بھی پیارا، ان کے راستے کا رہبر بھی پیارا، ان کے راستے کا کانٹا بھی پیارا، ان کے راستے کا گلستان بھی پیارا، سب پیارا. تو حضرت نے فرمایا جیسے وہ پیارے ہیں، ان کا راستہ بھی پیارا، ان کے راستے کا رہبر بھی یعنی شہر بھی پیارا، اور ان کے راستے کا گلستان بھی پیارا، ان کے راستے کا کانٹا بھی پیارا. لہذا جن لوگوں کو اللہ کا راستہ طے کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس تکلیف میں ان کو مزہ نہیں آتا، تو یہ عشق کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ابھی ان کا عشق اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے کمال درجے کو نہیں پہنچی.
جو ہار چبیرا میں ان کی تو سنے دوست، آتا ہے نظر میں وہ میری رش کے گلستان. جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے ہیں، جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے ہیں، سمجھے گا بھلا کیا اسے ایک قفل دبستان.
وہاں ایک اسکول یا مدرسے جانے والا لڑکا، چھوٹا بچہ، وہ ابھی کیا اس سے مراد یہ ہے جو ابھی اللہ کے راستے میں ابھی خام ہو، کچا ہو، وہ اس کو کیا سمجھے گا جو ان اللہ والوں کے مزے کو جو اللہ والے لوٹ رہے ہیں ہر ہر وقت دل میں، اپنے دل میں مزے لوٹ رہے ہیں، تو اس کو ایک ابھی جو اللہ کے راستے میں ابھی بچہ ہے وہ ان کو نہیں سمجھ سکتا. وہ تو حضرت والا نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی چاٹ کھا رہا ہے، چاٹ، مگر اس کا دل چاٹ سے وہ چاٹ نہیں تھا، سمجھے، چاٹ تو کھا رہا تھا مگر چاٹ سے اس کا دل کچاٹ نہیں تھا. وہ چاٹ کھاتے ہوئے چاٹ میں تھی مرچیں، کھٹائی، تو اس کے چار راستوں سے پانی بہ رہا تھا. چار راستے کون سے ہیں؟ دو یہ نکلے اور دو آنکھیں، چار راستوں سے پانی بہ رہا تھا. تو ایک آدمی نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ بہت تکلیف میں، لائیے چاٹ مجھے دے دیجیے. تو اس نے کہا نہیں بھائی، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں، یہ جو میرے آنسو ہیں یہ مزے کے آنسو ہیں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کہ اس میں کھٹائی بھی ہے اور مرچی بھی ہیں اور چٹپٹے ہیں، تو اس کا چٹپٹا پن اور اس کی لذت سے میں بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی، یہ آنسو تو لذت کے آنسو ہیں. اسی طرح اللہ والوں کو حضرت والا نے یہ مثال دے کر فرمایا تھا، اللہ والوں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں تو بڑے گناہ میں، گناہوں سے بچنے والے گناہوں سے بچنے میں غم اٹھا رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، الگ تکلیف نہیں، وہ تکلیف، وہ جیسے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے چاٹ کھاتے ہوئے آنسو بہ رہے ہوتے، تو وہ کیا تکلیف کے آنسو ہوتے؟ وہ تکلیف کے نہیں ہوتے. حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور جب تشریف لائے تو حضرت کو حلیم پیش کی گئی. یہ حلیم کہا جاتا ہے کہ یہ لحیم سے ہے، کثرت استعمال سے حلیم ہو گیا، لحیم ہے یعنی گوشت والی ڈش، لحمن سے، تو یعنی جس میں گوشت گوشت اور لچھے دار گوشت ہوتا ہے کہ نہیں, تو اس کو حضرت کو حلیم پیش کی گئی تو حضرت کے چاروں راستوں سے اندر کی بھی پانی جاری ہو گئی, اس میں مرچیں خوب تھیں, تو حضرت نے فرمایا یہ حلیم ہے یہ عذاب العلیم ہے. بہت حضرت کو مرچیں لگی تو پانی بھی بہا رہی, حضرت نے فرمایا یہ حلیم ہے یہ عذاب العلیم ہے. تو جو خوشیاں مسجد ہے لاہور کی چڑیا گھر کے سامنے جو اس وقت حضرت کی نگرانی میں ہے, تو اس میں حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھایا تھا, وہاں پر جمعہ پڑھایا تھا, جو حضرت والا وہاں پہ قیام فرماتے تھے جب سفر ہوتا تھا لاہور.
جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے ہیں سمجھے گا بھلا کیا اسے ایک قفل نبیستان.
جو ابھی راستے کا بچہ ہے اللہ کے راستے میں اور وہ سمجھتا ہی نہیں ان باریکیوں کو, وہ تو یہ سمجھے گا کہ بڑی تکلیف میں, حالانکہ وہ تکلیف نہیں ہے. صحابہ شہید ہو رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, خشک والوں کے کام شہید ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, خشک والوں کے کام بہت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ تھے پہاڑ سے, تو یہ کیا چیز ہے, حالانکہ شہید ہو رہے ہیں. یہ ان کو وہ عام آدمی تو یہ سمجھے گا ان کی تو گردن کاٹی جا رہی ہے, ان کے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے, کتنی تکلیف ہوئی, لیکن وہ حقیقت سے واقف نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے, وہ جب گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں تو بظاہر نظر آتا ہے تکلیف میں ہے, تو مگر وہ تکلیف نہیں, اس تکلیف میں ان کو مزہ آ رہا ہے, وہ بظاہر تکلیف ہوتی ہے لیکن ان کو مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اشعار کب ہوئے تھے, دوران سفر کراچی سے لندن جاتے ہوئے تیارے 16 ربیع الثانی سن 1416 ہجری مطابق 13 ستمبر 1945. دیکھا آپ کو میں یہ تاریخ بھی پڑھ کے سنا, بس میں یہ نہیں ہے اس میں تین شعر ہیں بس, مگر تشریح بھی ہو گئی چاہے ہو. آدمی مفلس ہو جاتا ہے بعض دفعہ, مفلس و قلاش ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ بظاہر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بعض بے ادبیاں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو معلوم کر دے. مولانا روم فرماتے ہیں بے از خدا جوئیں توفیق ادب, از خدا جوئیں توفیق ادب, بے ادب محروم من از فضل ادب. ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں اس لیے کہ بے ادب اللہ کے فضل سے معلوم ہو جاتے ہیں, بے ادب اللہ کے فضل سے معلوم ہو جاتے ہیں, اس لیے اس راستے میں ادب بہت ضروری ہے. تین ہستیوں کا ادب کرو, ایک تو والدین, دو تو آپ کے والدین ہو گئے نمبر سب سے پہلے, پھر استاد اور پھر شیخ, ان کے ادب بس جو ادب کرے گا وہ پا جائے, اور والدین کی بے ادبی کرنے والے کو دنیا میں بھی نقصان پہنچتا ہے. یہ تین, یہ والدین, استاد اور شیخ, ان کو ستانے والے کو دنیا ہی میں نقصان پہنچتا ہے, یہ بھی یاد. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ فارسی کے استاد تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کے پڑھانے کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا پڑھا, سر سے گزرتی ہے. تو ان کے جانے کے بعد جو طلبا تھے ان کے بارے میں کہتے تھے یار یہ استاد کیسے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھا, سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا میں ان کی اس بات چیت میں شریک نہیں ہوتا, انہوں نے فرمایا تو غیبت ہے استاد, تو میں شریک نہیں ہوتا. اور حضرت نے فرمایا سمجھ میں مجھے بھی نہیں آتا, یہ بھی فرمایا میں نے خود سنی یہ بات, حضرت نے فرمایا سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آتا مگر میں ان کے اس مذاکرے میں شریک نہیں ہوتا. پھر ایک دفعہ ہندوستان میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا, وہ استاد بھی موجود تھے حضرت, اسی بیان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت نے مثنوی کے خوب اشعار پڑھے ان سے فارسی میں, تو ان وہ بیان کے بعد جب مسافہ لوگ کرنے لگے تو
حضرت کے جو استاد تھے وہ بھی تشریف لائے تو حضرت نے اپنی ٹوپی اتاری, حضرت نے فرمایا میں نے ٹوپی اتار دی, اپنا سر آگے کیا کہ ہاتھ پھیر دیجیے, تو انہوں نے اپنی ٹوپی اتاری اور اپنا سر آگے کیا کہ تم ہاتھ پھیر دو. حضرت والا اب بتائیے, پھر انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ تم نے اتنی اچھی فارسی کہاں سے سیکھی, تو حضرت والا نے فرمایا میں حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا حضرت جو آپ سے پڑھی ہوئی ہے جو آپ سے پڑھی, حضرت نے فرمایا دیکھو میں کیونکہ شریک نہیں ہوتا تھا ان طلبا کے ساتھ, اللہ نے مجھے اسی ادب کی برکت سے سب کچھ ادا کر دیا, حالانکہ اس وقت سمجھ میں نہیں آئی ان کی بات, بعد میں اللہ نے سمجھا دی سب سمجھ میں آ گیا, اور اتنی ایسی فارسی کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, وہ کہہ لگے میں اس وقت مثنوی کے جو سب سے بڑے عالم ہیں اور فارسی کے ماہر ہوں جو اس وقت پاکستان میں, ان سے ملنا چاہتا ہوں. مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا جاؤ گلشن اقبال میں مولانا شاہ محمد اختر صاحب ان کے پاس چلے, حالانکہ وہ بھی فارسی کے اشعار یہ کہتے تھے, وہ فارسی خود بھی فارسی کے ماہر تھے, یہ فرمایا ان کے پاس دیکھو یہ ہے, اور استاد کا سمجھ میں نہیں آتا حضرت نے خود فرمایا, تو بات قرآن کی آیت بھی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم سکھائے گا, ہے کہ نہیں قرآن میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم سکھائے گا, بس تقوی اختیار کرنا چاہیے. حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا علم دو چیزوں سے آتا ہے, تقوی سے اور استاد کے ادب سے, اور اس میں بھی اصل تقوی ہے, کیونکہ تقوی ہوگا تو استاد کا ادب کرے گا, متقی نہیں ہوگا تو استاد کی بھی غیبت کرے گا اور بے ادبیاں کرے گا, اصل چیز تقوی ہے. تقوی سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک, تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا اب تک, تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. اسی غزل کا ایک اور شعر ہے, یہ تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک, تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. مفتی خالد صاحب ہے نا, وہ حالک ہیں, حالک سکھ نے ایک جگہ ہے وہاں پہ, میں نے ان سے کہا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جس میں آپ کے شہر کا ذکر ہے, کہنے لگے ہیں کون سا ہے سناؤ, تو میں نے کہا چہرے تو منور کئی دیکھے ہیں جہاں میں مرشد کا مگر نور کا حالہ نہیں دیکھو, تو ایک بدخشان کا طالب علم تھا, میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کہاں کے رہنے والے, اس نے کہا بدخشان, بدخشان موٹا کر, تو میں نے کہا دیکھو بدخشان کا ذکر سن لو, مجھ سے ہم سائے جتنے لے امی بندہ ساتھی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, یہی ہے, یہی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم, اللہ اخرج جو اخراج اللہ نے نکالا تم کو, مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا, بھائی چائے لے کے جاؤ, اور اس حالت میں نکالا لا تعلمون شیئا, کچھ ہم جانتے تھے بھائی, ہم جانتے تھے یہ چیزیں ساری جو بعد میں ہمیں سیکھی, تو ہم کچھ نہیں جانتے, وہ جان رکھوں سما لفسان والا, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کان بنا دیے اور آنکھیں بنا دی اور دل بنا دی, تین چیزوں کا ذکر ہے, لوگ چائے لے, یہ قرآن کا اسلوب دیکھو عجیب اسلوب ہے, یہ تو یوں ہونا چاہیے تھا
علم ہے جہاد. اب اس سے میں دیکھو دو چیزیں ثابت کرتا ہوں اسی آیت سے. نمبر ایک، علم چونکہ بڑی عظیم چیز ہے، یر فائدہ ذہین امن منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو اللہ جن لوگوں کے پاس ایمان اور علم ہے اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کرنا ہے. تو علم بڑی عظیم چیز ہے، لہذا کوئی بڑا میدان آتا ہو تو اس کے لیے آپ گھر صاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، راستے صاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بس سمجھ لو علم بہت بڑا مہمان، عظیم مہمان ہے. اس کے لیے آپ اپنے کانوں کو صاف کر لیں گناہوں سے، آنکھوں کو صاف کر لیں گناہوں سے، دل کو صاف کر لیں گناہوں سے، بس علم آ جائے گا. سمجھ گئے؟ مولانا روم بھی فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں، چشم بندو گوش بندو لب بے بند، کانوں پیش بخوب یہی ہے، چشم بندو گوش بندو لب بے بند، گرنا بینی نورے حق فرمان بے بند. کہ اپنی آنکھیں بند کر لو حرام چیزیں دیکھنے سے، اور کان بند کر لو حرام چیزیں ناجائز سننے سے، اور وہ اور لب بے بند، اور ہونٹ بند کر لو ناجائز بات منہ سے نکالنے سے. تو گرنا بینی نورے حق فرمان بے بند، اگر تم پھر بھی اللہ کا نور نہ دیکھو تو میرے اوپر ہنسو. مولانا روم فرماتے میرا اور آپ ہنسو، میرے اوپر ہنسو. تو ایک تو یہ کہ ان تینوں چیزوں کو صاف کر دوں، کن کو وجال سما وسام وافدہ، ان تین چیزوں کو صاف کر لو گناہوں سے. نمبر دو، دوسری بات جس سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ تینوں چیزیں بیک وقت جس چیز کی طرف منعقص ہو جائے، جس چیز پر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ لہذا مطالعہ کرتے وقت، کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ان تین چیزوں کو ایک بیک وقت متوجہ کر، بس آپ کو وہ چیز یاد ہو جائے گی. کون کون سی؟ یعنی آنکھیں اور کان اور دل. تو تھوڑا سا مطالعہ کرتے وقت اگر کسی چیز کو یاد کرنا مقصود ہو کہ ہمیں یہ یاد ہے، تو اس کو تھوڑا سا زور سے پڑھ لو، اتنی زور سے کہ تمہارے کان سنیں. کان بھی متوجہ ہو گئے، آنکھوں سے تو تم دیکھ کے ہی پڑھ رہے ہو تو ظاہر ہے آنکھیں بھی متوجہ ہیں، اور جب تم کان سے سنو گے نا، زور سے پڑھو گے کان سے سنو گے، تو دل بھی متوجہ ہو جائے گا. بس یہ تینوں چیزیں ایک بیک وقت جس چیز پر متوجہ ہو جائیں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے انشاءاللہ، محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ. بس یہ ترکیب دیکھو اسی آیت سے ثابت. لہذا جن کو جو کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے، وہ اس پر عمل کریں، اس ترکیب پہ عمل کریں. اور مولانا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی طالب علم آتا تھا، وہ کہتا تھا حضرت حافظہ کمزور ہے، تو حضرت فرماتے تھے میاں اپنا سر منوا لیا تو حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. بالوں کی جو جڑیں ہیں، جتنا بڑے بال ہوتے جاتے ہیں ان کی جڑیں اندر پھیلتی ہیں. بال آپ چھوٹے کروا لیں یا ہلک کروا لیں تو اس جڑیں اندر سکڑ جاتی ہیں. جیسے درخت ہے، جتنا بڑا درخت ہو اس کی جڑیں بھی اتنی پھیلی ہوئی، اور بالوں کی جڑیں وہ سکڑنے اور پھیلنے والی. اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت رکھی سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت رکھی. بال بڑا ہو جائے نا تو جڑ بھی بڑی ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. وہ اس کو خون چاہیے ہوتا ہے، خون گھسیٹنے کے لیے اور چوسنے کے لیے وہ پھیل جاتی ہے جڑ. تو آپ جس کے بڑے بڑے اسی لیے عورتیں نہ کے ساتھ لاتے ہیں، جڑیں کتنی ہوں گی اور وہ جڑیں جتنا خون کھینچتی ہوں گی تو دماغ کو خون ملتا ہی. لہٰذا وہ بیچارے ناک کے ساتھ میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو معاف کر دیا کرو. یہ سوچ کر کہ بھائی ان کی وہ بال لمبے لمبے، تو بال لمبے لمبے جڑیں اتنی ہوں گی تب نہیں ہوں گی، وہ پھیلی بھی ہوں گی، اور جب اتنی لمبی ہوں گی تو خون کتنا چوستی ہوں گی. تو جب خون چوستی ہوں گی تو دماغ، ویسے ہی آج کل کمزوری کا دور ہے، غذائیں خارج نہیں ہے تو خون دماغ کو ملتا ہی نہیں ہوگا. وہ بیچاری اگر بھول جاتی ہیں اور سروں سے غلطی ہوتی ہے اور غصہ کرنے لگتی ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے، ان کے دماغ کو خون ہی نہیں ملتا. بیوقوف میں بعض لوگ بیوقوف لڑنے لگتے ہیں، بیوقوف سے اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں. حضرت نے فرمایا بیویوں کو پٹائی لگانے والا کبھی صاحب نسبت نہیں بن سکتا. جو اپنی بیوی کو پٹائی لگاتا ہوں صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. ہاں ایک صورت ہے اس کے صاحب نسبت ہونے کہ وہ بیوی سے معافی مانگے اور آئندہ کہے کہ ہم آئندہ آپ کو آپ کی پٹائی نہیں لگیں گے.
اور بیوی معاف بھی کر دے اس کو، بس پھر صاحب نسبت ہو جائے، معافی مانگ لو، اس میں کوئی چودراہٹ کا مظاہرہ مت کرو کہ ہم کیوں معافی مانگ لو، بھائی اللہ سے تمہیں معاف کروانا ہے تو معافی مانگ لو. ایک دفعہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے خادم نے غلطی کر دی، اور وہ کئی دفعہ حضرت والا سے سنا ہم نے، وہ کئی دفعہ پہلے بھی یہ غلطی کر چکا تھا، تو حضرت اس پہ ناراض ہوئے اور اس نے کہا حضرت جی معاف کر دو غلطی ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا اگر ظالم یہ تو غلطی کئی دفعہ کر چکا ہے، تیری غلطی میں کتنی دفعہ بھوک چکا، یعنی کتنی دفعہ معاف کروں، کون بھی لہجے میں فرمایا تیری غلطیوں کتنی دفعہ بھوک چکا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر میں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جانتے ہو یا نہیں جانتے وہ برابر میں بیٹھے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب چچا تھے، سگے چچا تھے، کس کے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سگے چچا تھے. ان کے جو والد تھے مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب مولانا الیاس صاحب کے سگے بڑے بھائی تھے. تو ان کے کان میں مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، جب مولانا زکریا نے فرمایا نا کہ ظالم تو کئی دفعہ یہ غلطی کر چکا ہے، کتنی دفعہ تیری غلطی، تو انہوں نے کان میں فرمایا، کیونکہ خادم سامنے تھا، اس کے کان میں فرمایا کہ مولانا مولانا زکریا اتنی دفعہ معاف کر دو جتنی دفعہ اللہ سے اپنی غلطیاں معاف کر دو، جتنی غلطیاں تمہیں اللہ سے اپنی مقدمانی ہیں اتنی دفعہ اس کی مخلوق کی بھی معاف کرتے چلے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فرمایا اچھا بھائی یار جانے مجھے معاف کر، یہ ہوتے ہیں اللہ، حضرت نے یہ واقعہ سنا کے فرمایا یہ ہوتے ہیں اللہ والے، نہیں میں نہیں کرنا معاف، یہ اچھی بات نہیں. کیا وقت ہوگی؟
دس منٹ
مغرب، بس مغرب کی دعا یاد کر لو، یاد کی سب نے اللہم آنا اللہم آنا اقبال لیلک وادبار نهارک واصوات دعاتک فاغفر لی، بس یہ دعا پڑھ لیا. مغرب کی اذان خاص ہے، اس سے پہلے بھی دعا ہے، بعد میں بھی تو دعا ہے ہی، جو آنا چاہیے ہوگی اس سے پہلے بھی دعا ہے. دیکھ لو اس دعا سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مغرب کا وقت خاص مغفرت کا وقت ہے. اللہ ہمارا اعتبار لے کے اہدا یہ آپ کی بنائی ہوئی رات کے آنے کا وقت ہے، وہ اعتبار و تحریک اور آپ کے بنائے ہوئے دن کے جانے کا وقت ہے، وہ اسواد و تحریک اور آپ کے آپ کی طرف دعوت دینے والے یعنی موزنین کی اذانوں کے بلند ہونے کا وقت ہے، ان کی آوازوں کے بلند ہونے کا، ابھی تھوڑی دیر میں آوازیں بلند ہوں گی نہیں موزنین کی، وہ اسواد و تحریک آپ کے داعی دعاتک، دعات جمع ہے داعی، داعی کی جمع کیا آتی ہے دعات، جیسے رائی کی جمع دعات آ جاتی ہے، باغی کی جمع دعات آ جاتی ہے، ایسی بات داعی کی جمع دعات آ جاتی ہے. اللہم اجعلنا دعاتاً الیک و الی رسولک، یہ بھی دعا ہمارے بزرگوں نے سکھائی، اس میں بھی جمع آتی ہے. اللہ ہمیں دعوت دینے والا بنا، بیان سن لیا تھا تم نے دعوت کا، لوگوں نے دعوت سب دعوت ہو گئی، چائے کی دعوت ہو، آم کی دعوت ہو گئی، کھانے کی دعوت ہو گئی. تو وہ سوال تو دعا تھی، اور آپ کی طرف دعوت دینے والوں کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہے. فخر فائد عطیبیہ سے آگے کرنا، فائد عطیبیہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بلا تاخیر جلدی سے بلا تاخیر ہماری مغفرت کرنا، فائد عطیبیہ کے ساتھ فخر سمجھ گئے. تو ثابت ہوا کہ یہ مغفرت کا خاص وقت ہے، مغرب سے قبیل مغرب، قبیل مغرب